أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سامعین، سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اربابی نے۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ سامعین، ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس۔ اور سامعین، نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری یونٹ کی فوجی مشقوں کا آغاز، مختلف قسم کے جدید ترین وسائل کا استعمال۔ نائب وزیر خارجہ کی قیادت میں ایران کے اقتصادی وفد کا دورہ پاکستان، اسلام آباد میں مذاکرات، اقتصادی تعاون بڑھانے کی راہوں کا جائزہ۔ ہندوستان میں منی پور کے تعلق سے حزب اختلاف کی سرگرمیاں، صدر جمہوریہ سے ملاقات اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہنگامہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ خلیج فارس میں واقع ایرانی جزیرے ابو موسیٰ سمیت دیگر جزائر کے مضبوط دفاع کے لیے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کی فوجی مشقیں بدھ سے شروع ہو گئی ہیں۔ یہ بحری مشقیں خلیج فارس اور ایرانی جزیروں کی حفاظت میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی طاقت کے مظاہرے اور دفاعی اور جنگی آمادگی کے لیے کی جا رہی ہیں، اور ان میں صوبہ ہرمزگان کی امام حسین بٹالین اور رضاکار فورس کی بحریہ کے آپریشنل دستے، مختلف اقسام کے بوٹس، ڈرون طیارے، نیوی ایوی ایشن، الیکٹرانک وار اور سریع الحرکت فورس کے یونٹس، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایئر فورس کی مدد سے مختلف مشقیں انجام دے رہے ہیں۔ سپاہ پاسداران کی ان مشقوں میں ملک کی دفاعی صنعتوں اور نالج بیسڈ کمپنیوں میں تیار شدہ آلات اور ساز و سامان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مصنوعی ذہانت سے لیس ریموٹ کنٹرول بوٹ اور ڈرون طیاروں کو استعمال کیا گیا، جنہوں نے پہلے سے طے شدہ اپنے اہداف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ان مشقوں میں 90 نوٹ رفتار کی حامل میزائل بوٹس، مصنوعی ذہانت سے لیس ریموٹ کنٹرول بوٹس اور ڈرون طیارے، سمندری بیلسٹک میزائل اور خشکی اور سمندری دونوں جگہ لینڈ کرنے والے طیارے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان مشقوں میں اسی طرح صوبے فارس اور ہرمزگان کی رضاکار فورس کے دستوں کو کم ترین وقت میں ساحل سے جزیرے پر منتقل کیا گیا، اور شہید ناظری جنگی بحری جہاز، شہید مہدوی فریگیٹ، شہید رودکی فریگیٹ، اسپیڈ بوٹس اور میزائل بوٹس نے اس موقع پر شاندار بحری پریڈ کا مظاہرہ کیا۔ ایران اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے دونوں ملکوں کے مذاکرات اسلام آباد میں منعقد ہوئے، جن میں دونوں ملکوں کے اعلی حکام نے شرکت کی۔ ایرانی وزارت خارجہ میں اقتصادی ڈپلومیسی شعبے کے انچارج مہدی سفری نے ان مذاکرات میں معاشی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے کے راستے میں موجود مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے مضبوط تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے اعلی رتبہ اقتصادی وفد کے دورے پاکستان کا اصل مقصد دو طرفہ معاہدوں کا جائزہ لینا اور مشترکہ مفادات کے حصول میں مدد دینا ہے۔ ان مذاکرات میں پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم اور پاکستان وزارت اقتصاد امور کی اعلی عہدیدار محترمہ سمر احسان نے بھی ان مذاکرات میں شرکت کی۔ دریاسنا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے پیر کے روز کہا تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی دعوت پر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان بدھ کے روز اسلام آباد کا دورہ کریں گے۔ واضح رہے کہ مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کے وفود ان مذاکرات کے نتائج اور ان میں ہونے والے اتفاق رائے کو ایران اور پاکستان کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں پیش کریں گے، اور امید ہے کہ اس پر دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ دستخط کریں گے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں پر مقدمہ چلائے جانے کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ کی درخواست مسترد کر دی۔ پاکستان میں عام شہریوں پر آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلائے جانے کے خلاف اپیلوں کی سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ سے ان اپیلوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی اپیل کی گئی تھی، جس پر 6 رکنی لارجر بینچ نے منگل کو سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ آج بدھ کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے فل کورٹ بینچ کی درخواست مسترد کیے جانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی چھٹیاں چل رہی ہیں، تمام ججز حضرات نجی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اس لیے فل کورٹ ستمبر تک دستیاب نہیں ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منی پور کے مسئلے میں حزب اختلاف کے ہنگاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹوں کے مطابق منی پور کے مسئلے میں حزب اختلاف کے اراکین کی نعرے بازی اور ہنگاموں کے باعث ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج بھی معمول کی کارروائی نہ چل سکی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا کی بدھ کو پرائزائڈنگ افسر مدھو ریڈی کی صدارت میں شروع ہوئی۔ کارروائی شروع ہونے کے بعد انہوں نے وقفہ سوالات کا اعلان کیا، لیکن حزب اختلاف کی جماعتوں کے اراکین منی پور کے مسئلے پر وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان کے بیچ میں آ گئے۔ حزب اختلاف کی نعرے بازی اور شور شرابہ بڑھنے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر نے کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ 2 بجے کارروائی دوبارہ شروع ہونے کے بعد اپوزیشن نے اپنا مطالبہ دہرایا اور کارروائی نہیں چلنے دی۔ ہندوستان میں حزب اختلاف نے ملک کی صدر سے منی پور کے معاملے میں مداخلت کی درخواست کی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کے ایک وفد نے آج صدر دروپدی مرمو سے ملاقات کی اور ان سے منی پور کے مسئلے میں مداخلت کی درخواست کی۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کے وفد نے اس ملاقات میں صدر جمہوریہ کی خدمت میں ریاست منی پور میں 3 مہینے سے جاری فرقہ وارانہ اور نسلی فسادات کے تعلق سے ایک میمورینڈم بھی پیش کیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی ہند نواز جماعتوں کے رہنماؤں نے سپریم کورٹ کو کشمیری عوام کی آخری امید قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے سپریم کورٹ میں آئین کی دفعہ 370 کے خاتمے کے خلاف اپیل کی سماعت کا خیر مقدم کیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آج سے ہندوستانی سپریم کورٹ میں آئین ہند کی دفعہ 370 کے خاتمے کے خلاف سماعت ہو رہی ہے، جو صرف کشمیری عوام کے لیے ہی نہیں بلکہ ملک کے سبھی لوگوں کے لیے آخری امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کی نگاہیں ہندوستان کی عدالت عظمیٰ پر لگی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ واحد ادارہ ہے جو ہندوستان کے آئین کو بچا سکتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی صحافیوں سے گفتگو میں اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستانی سپریم کورٹ نے آج 2 اگست سے دفعہ 370 کے خاتمے کے خلاف اپیلوں پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت شروع کی ہے۔ صہیونیوں نے ایک بار پھر صہیونی فوجیوں کی مدد سے مسجد الاقصی پر حملہ کیا ہے، اور اس طرح کا اقدام حالیہ مہینوں کے دوران صہیونیوں کے ایک معمول میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مسجد الاقصی کو بیت المقدس کے اسلامی فلسطینی تشخص کی ایک اصلی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے، اور قابض اسرائیلی حکومت اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن فلسطینی عوام کی استقامت اور ہوشیاری نے صہیونی حکومت کو اس میں ناکامی سے دوچار کیا ہے۔ ناجائز صہیونی کالونیوں کے باشندے آج بدھ کے روز صہیونی فوجیوں کی مدد سے مسجد الاقصی کے اندر داخل ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے ایک وزیر اسحاق واسر لاؤف بھی مسجد الاقصی میں زبردستی داخل ہونے والے صہیونیوں میں شامل تھے۔ فلسطین کے مقامی ذرائع نے اریحا میں اقبا جبر کیمپ میں صہیونی جہریت اور فلسطینی جوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ غرب اردن کے علاقے اریحا میں اقبا جبر کیمپ پر غاصب صہیونیوں کی وحشیانہ جہریت کے بعد جارے فوجیوں نے اس علاقے میں ایک مکان کا محاصرہ کر لیا۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے اقبا جبر کیمپ پر جہریت کے دوران کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اقبا جبر کیمپ میں ایک مکان کی چھت پر ایک صہیونی اسنائپر تعینات ہو گیا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ فلسطینی جوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان کئی گھنٹے تک جھڑپ کا سلسلہ جاری رہا۔ اقوام متحدہ میں امریکی مستقل مندوب لینڈر تھامس گرینفیلڈ نے ایک بار پھر جنگ یوکرائن میں ایرانی ڈرون طیارے استعمال کیے جانے کے امریکی دعوے کا اعادہ کیا ہے۔ امریکہ کی سرکردگی میں مغرب کافی عرصے سے جب سے جنگ یوکرائن نے شدت اختیار کی ہے ایران کے خلاف اس جنگ میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کا ایسا دعویٰ کرتا آیا ہے کہ جس کی ایران نے ہمیشہ سختی سے تردید کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اس کے بعد سماعت فرمائیں دعائے امام زمانہ، اور سامعین اسی دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے اسلام پلس، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرے، کیا یہ ضروری ہے؟ حالانکہ انسان اپنی ضرورتوں کو بہتر سمجھ سکتا ہے، بالخصوص دور حاضر میں علم و ٹیکنالوجی کی بے انتہا ترقی کے باعث وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال جو اس سلسلے میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس کے دین کی، جبکہ عقل خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلے سوال کا خلاصہ یہ۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے، وہ انسان کا خالق ہے، اسی نے دین کو بنایا ہے، اسی نے عقل کو بنایا ہے، وہ ہمیں ہم سے بہتر سمجھتا ہے کہ ہم کس طرح سے کمال کی حد تک پہنچ سکتے ہیں، کس طرح سے سعادت کے درجے پہ فائز ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہماری عقل کا خالق ہے اور اسی نے یہ دین بھیجا ہے۔ اگر عقل اور آج کل جو ترقیاں کی جا رہی ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری سعادت کے لیے، ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتی، تو یقیناً اللہ انہی کو کافی سمجھتا اور ہمارے لیے دین، شریعت اور انبیاء کا انتظام نہ فرماتا۔ ہم سے بہتر ہمیں بنانے والا جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے اور وہی عالم ہے حقیقت میں، اور اس کا علم بہت زیادہ وسیع ہے، لامحدود ہے، ہمارا علم ناقص ہے۔ وہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سمجھتا ہے کہ ہماری عقل کہاں تک ہمیں رہنمائی کر سکتی ہے اور ہماری یہ ترقیاں کہاں تک ہمیں کمال کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے، ان ترقیوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اللہ کے دین کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اور آئمہ یا انبیاء کے تعلیمات ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کے لیے کیا ضروری ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی ضرورتوں کو، اس کی تمام تر احتیاجات کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس نے عقل کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور دین کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ عقل کافی ہوتی تو اللہ دین کو ہمارے لیے معین نہ فرماتا۔ دوسرے یہ کہ عقل ہماری محدود ہے، بہت سے حقائق کو سمجھتی ہے لیکن بہت سے حقائق کے جزیات کو نہیں سمجھتی۔ جزیات کے سلسلے میں عقل ہماری یہ تشخیص نہیں دے سکتی کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ یہ وہ بات ہے صرف جو دین ہی نہیں کہتا بلکہ بڑے بڑے فلاسفہ، حکما اور دانشمندوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عقل ایک حد تک حقائق کو جانتی ہے، تمام جزیات کو نہیں جانتی، اور عقل کو وحی کی مدد کی یقیناً ضرورت ہے، عقل کو دین کی مدد کی بہرحال ضرورت ہے تاکہ انسان سعادت تک پہنچ سکے اور کمال کو حاصل کر سکے۔ یہ بات اللہ جو انسان کا خالق اور عقل کا خالق ہے ہم سے زیادہ جانتا ہے، لہٰذا اس نے ہماری ہدایت کے لیے دین کی پیروی کو ضروری قرار دیا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض دیگر متشابہ۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب عام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے تو پھر متشابہ آیتوں کا نازل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ ہدایت کی نفی نہیں کرتی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن میں متشابہ کا وجود کیوں پایا جاتا ہے، آیات متشابہ کی قرآن ملانے کی کیا ضرورت تھی۔ اصل میں اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ آیات متشابہ قرآن میں کیوں لائی گئی ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ جو الفاظ، جو کلمات ہم روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے معانی اور ہمارے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ ہمارے عام معنی ہیں، ہمارے عام مفہوم ہیں، ان عام باتوں کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں، لیکن اگر خالق کائنات کوئی ایسی بات کہ جو ان معنی اور ان مفاہیم سے ماورا اور بالا ہو، وہ خالق اکبر ایسی اہم بات کہنا چاہے، تو پھر ان الفاظ میں گنجائش نہیں ہے کہ جو ان الفاظ میں وہ معنی اور وہ مفاہیم سمائے جا سکیں۔ مثال کے طور پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے قرآن کریم میں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے، تو جب اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے اور خداوند عالم اس مفہوم کو ان الفاظ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر کیسے ان الفاظ میں گنجائش ہو سکتی ہے؟ لہذا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا سایہ ان کے اوپر ہے۔ یا الی ربہا ناظرہ، تو اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں، اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، منزہ، پاک و پاکیزہ ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا نظارہ کرنے والے ہیں۔ خدا سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو خداوند عالم کان کے وجود سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، وہ کان نہیں رکھتا ہے، نہ وہ آنکھ رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق سمع و بصر ہے، وہ کانوں کا خالق ہے، وہ آنکھوں کا خالق ہے، وہ بغیر کان اور بغیر آنکھ کے سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سب کچھ سن سکتا ہے، جو آوازیں ہیں وہ بغیر کان کے سنتا ہے، جو اشیاء ہیں وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آخرت کی باتیں خداوند عالم ہمیں بتلانے لگے، تو ہم آخرت کی باتیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ الفاظ ان معنی کو ادا کرنے سے عاجز ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی بچے کو کہ ذہن کو متحرک کرنا ہو، تو پیچیدہ سوال اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ کرنا ہو پروردگار عالم کو، تو کیسے کرے گا؟ لہذا قرآن کریم میں متشابہ آیات کو خداوند عالم نے رکھا ہے، تاکہ جب لوگوں کو متشابہ آیات سمجھنے کی ضرورت پڑے، تو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کے در پر جائیں اور ان سے مدد حاصل کریں اور رہنمائی حاصل کریں۔
اگر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج و شریف حجت خدا اور ہادی برحق ہیں، تو حجت خدا اور ہادی کو چاہیے کہ لوگوں کے درمیان رہیں، تاکہ لوگ ان کی امامت کے سائے میں ہدایت حاصل کر سکیں۔ لیکن جو امام مخفیانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو، تو کائنات کو ایسے امام اور ہادی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حجت خدا کے ظاہر ہونے کا مسئلہ اور اس کی ہدایت کا مسئلہ یہ بہت اہم ہے۔ حجت خدا اگر ظاہر ہوگا تو وہ ہدایت بشر ظاہری انداز میں کرے گا، لیکن یہ کہنا کہ اگر امام مخفی ہے، امام غائب ہے، تو اس کے وجود کا کیا فائدہ، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ چونکہ امام کے وجود کا ایک فائدہ ہے ہدایت بشر، امام کے وجود کے اور بھی فوائد ہیں۔ مثلا روایات میں وارد ہوا ہے، خود امام کے وجود سے کائنات باقی ہے، اگر امام کا وجود کائنات سے ختم ہو جائے تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور اس روایت کو ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ کے اہل بیت کے بعد امت کی مثال کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اس گدھے جیسی جس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ لہذا امام کا ایک فریضہ ہے ہدایت بشر، لیکن خود امام کے وجود کا فائدہ یہ ہے، اس کے وجود سے یہ کائنات باقی ہے، اور امام کے وجود ہی کی وجہ سے کائنات میں اللہ کی شناخت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اس کی عبادت ہوتی ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰ نے اپنے کتاب اعمالی میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت نقل کی کہ امام فرماتے ہیں، جب سے اللہ نے جناب آدم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی، چاہے وہ حجت ظاہری ہو یا وہ حجت باطنی ہو۔ یعنی حجت اللہ کبھی ظاہر بظاہر ہوتا ہے، لوگوں اور عوام کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے حجت خدا کا وجود انسان کی نظروں سے غائب ہوتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی حجت خدا زمین پر نہ ہوتی، تو اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جو امام غائب ہے وہ لوگوں کی ہدایت کیا کرے گا، اور جب وہ ہدایت نہیں کرے گا تو اس کے ہونے کا کیا فائدہ ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ چونکہ امام کے فرائض میں سے اہم فریضہ ٹھیک ہے، ہدایت بشر ہے، لیکن ہدایت بشر میں بھی ایک شرط مخفی اور پوشیدہ ہے۔ وہ یہ شرط ہے کہ انسان تکلیف الہی میں قدرت رکھتا ہو۔ اگر انسان قادر نہیں ہے تو انسان کے اوپر سے تکلیف الہی ساقط ہو جاتی ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں، اللہ ایسا ہی حکم اپنے بندے کو دیتا ہے جس کو وہ انجام دے سکے، اللہ تکلیف ما لا یطاق نہیں دیتا۔ مثلا انسان کے لیے وضو واجب ہے، لیکن اگر پانی مضر ہو جائے، نقصان دہ ہو جائے انسان کے لیے، تو انسان سے وضو ساقط ہو جاتا ہے، اس پر تیمم واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر امام کی جان کو خطرہ ہے اور وہ عوام کے سامنے ظاہر ہوگا تو اس کے قتل ہونے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں ظاہری اعتبار سے ہدایت کرنا امام کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
انسان کی ذات کا سرچشمہ کہاں پر ہے، اور اس ہستی و ذات کا انسان کے طرز عمل پر کس قدر اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ انسان اس ذات کے بارے میں شناخت حاصل کرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ کے سوال کے تین گوشے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری ذات کا سرچشمہ کیا ہے۔ دیکھیے، اصل میں نہ صرف ہماری ذات بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سرچشمہ، پوری کائنات، پوری ہستی کا سرچشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو نہ صرف انسان بلکہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا سرچشمہ وہی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ ہمیشہ یہ کہیں، تکرار کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں دوبارہ پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ بس نہ صرف ہماری بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سرچشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ ایک دوسرے آپ نے کہا کہ اس کی شناخت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے، خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو، یعنی جانو پہچانو، کس کو پہچانو؟ کہ اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو، کہ وہ اس کی ذات وہ تنہا ہے، یعنی وہ خدا فقط تنہا ہے، لا الہ، کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے، اس وحدہ لا شریک کے. مفسرین نے کہا کہ وَعْلَمْ یعنی صیغہ امر ہے، اس میں اطلاق ہے، کسی قسم کی قید و شرط نہیں ہے، یعنی ہر ایک کو معرفت الہی کی شناخت حاصل کرنا، پہچاننا ضروری اور واجب ہے. اب رہا مسئلہ جب ہم نے پہچانا تو کیسے پہچانے کا، صرف ذات کا پہچاننا ضروری نہیں ہے بلکہ تمام صفات الہیہ کا، چاہے وہ صفات جمالی ہوں، چاہے صفات کمالی ہوں، چاہے صفات جلالی ہوں، ہر ایک کا پہچاننا ضروری ہے. اب جب ہم نے پہچان لیا ذات باری تعالیٰ کو تو اس کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہوگا، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے، اگر انسان نے پہچان لیا خدا کے صفات کو، اس کے صفات جمال، صفات جلال اور اس کے کمال کو پہچان لیا ہے، تو تنہا پہچاننا ذات کا کافی نہیں ہے، صفات کا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرنا چاہیے، یعنی اپنے اندر ان صفات کو مزین کرنا چاہیے. جب انسان نے ان صفات سے مزین ہو جائے گا، اپنے آپ کو آراستہ کر لے گا، تو اب اس کا اثر خود بخود اس کی زندگی میں آنے لگے گا. اب اگر کوئی خدا کی معرفت رکھتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی خاتون اللہ کی معرفت کی وادی میں قدم رکھے اور اس کے باوجود بغیر حجاب کے نکلے یا بد حجاب نکلے، ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب شناخت پروردگار حاصل ہوگی تو اس کو حیا حاصل ہوگی، وہ باحیا ہو جائے گی. جب کوئی بھی خاتون حیا اس کے اندر آ جائے گی تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے گی، وہ اپنے قیمت کو، اپنے گوہر کی، اپنے وجود کی قیمت کو جان لے گی، وہ اس طرح برباد نہیں ہونے دے گی. تو پس ذات الہی کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی رضا پر راضی رہے گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، کان الناسو، کہ تمام کے تمام لوگ، کان اعلم الناس باللہ، سب سے زیادہ معرفت الہی رکھنے والا کون ہے؟ ارضاہم بقضاء اللہ، جو اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے صفات ہیں، کہ ایک صفات یہ ہے کہ دنیا سے بالکل بیگانہ ہو جائے گا، یعنی بے اعتنا ہو جائے گا، اس کا سارا ہم و غم آخرت کی طرف ہو جائے گا. جب وہ اللہ کو پہچان لے گا تو اپنے آپ کو ان صفات سے مزین کرے گا. اور دوسری اور اس کا جو دوسرا تیسرا اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان راضی بے رضا الہی کے ساتھ ساتھ وہ خدا وند مطالع کے مقابل میں خاص ہو جائے گا، اور اس کو خشیت الہی حاصل ہو جائے گی. اسی لیے کہا ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنی ہی انسان کے اندر خضوع اور خشوع آتا جائے گا. بس معرفت الہی کا کے بہت زیادہ اثرات ہیں، من جملہ تمام اثرات میں جو سب سے مہم ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا تو تمام کے تمام اس کا وجود فقط آخرت کی تلاش میں رہے گا، اور وہ کوشش یہ کرے گا کہ اس دنیا کو پل کی طرح استعمال کرے، اور تاکہ آئندہ جو ثمرہ اس کا آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس ثمرے سے بہرہ مند ہو سکے.
قرآن اور اسلام کی نظر میں ایک گھر پر کون سے اصول حاکم ہونے چاہیے جن کی رعایت سے گھر میں ایک پرسکون فضا قائم ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے جواب میں جو آپ نے ابھی پوچھا ہے، یہ کہ کون سے اصول حاکم ہو سکتے ہیں، تو بہت سارے اصول ہیں جن کی طرف قرآن اور احادیث میں ہمیں اشارہ ملتا ہے، لیکن میں یہاں پہ کچھ اہم اصول کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا اصول وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب شادی ہوتی ہے تو کچھ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں انسان کے. انہیں تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو ہے وہ جنسی تقاضا ہے انسان کا، شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے. اس تقاضے کو ایک شرعی حیثیت کے تحت اور شرعی دائرے میں پورا کرنا ہوگا, چونکہ یہ تڑپ ہے انسان کے اندر, یہ تقاضا فطری اور طبیعی ہے انسان کے اندر, اس کو پورا کرنا ہے. اب اس تقاضے کو پورا کرنے کے بہت سارے راستے ہیں, لیکن ان میں سے سب سے اہم راستہ جو ہے وہ یہی شرعی راستہ ہے کہ انسان جب نکاح کے دائرے میں آتا ہے تو اس غریضے کو پورا کرنے کے لیے ان شرعی حدود کی پاسبانی کرتا ہے. لہذا سب سے پہلا اصول جو حاکم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس فطری اور طبیعی غریضے کو ایک دوسرے کے ذریعے سے پورا کریں. دوسرا اصول جو حاکم یہاں پہ ہو اس گھر کے لیے اور اس گھر کا سکون اور اس کی بنیاد برقرار رہے وہ ہے مشورہ کرنا. مشورہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن جیسے گھریلو امور ہے, گھر کو سجانا سنوارنا اور گھر کو کس جگہ کون سی چیز رکھنا ہے, اس میں ایک دوسرے کی مشورت سے ایک دوسرے کو جب ہم ایک دوسرے کے پاس دیں گے, ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے, تو اس خاتون کو بھی اہمیت دی جائے گی, اس خاتون کو بھی احترام ملے گا, اور اس طریقے سے گھر کا نظام محفوظ رہے گا. یہ بنیادی ایک چیز ہے. اس سے جب ایک عورت کو اہمیت ملتی ہے, اس کو جب اس کی تکریم ہوتی ہے, عزت ملتی ہے, تو وہ بھی خوشی سے پھر اس گھر کو سجانے میں, اس گھر کو آباد کرنے میں دن رات محنت کرتی رہتی ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے جنگی امور میں اپنی خاتون سے مشورہ کرے. بہرحال چونکہ جنگی امور فطری اور طبیعی اعتبار سے عورت کے مزاج کے سازگار نہیں ہے, یا جس میں وہ تخصص نہیں رکھتی وہ خاتون, اس میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا کاروبار ہے, شوہر جو ہے نا وہ بزنس کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, تو اس امر میں ضرورت نہیں مشورہ کرے. لیکن گھر کو چلانے میں, گھر کو آگے بڑھانے میں, فرزندوں کی تربیت میں, اس میں مشورہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. ایک اور چیز جو یہاں پہ حاکم ہو سکتی ہے, ایک اصول ہے, وہ ہے مرد کی سرپرستی. ہمیشہ اس بات کو مان لیا جائے, چونکہ مرد ہر جہت سے اس میں قوت ہوتی ہے, توانائی ہوتی ہے. دیکھیے عورت جو ہے وہ جذبات کا ایک مجسمہ ہوتی ہے, اس کے اندر بھی عقلی توانائی ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن جو پلٹا باری جس چیز کا ہو جاتا ہے وہ جذبات کا, وہ ہے عطوفت کا, مہربانی کا, وہ ہے محبت کا. لہذا مرد میں اس سے بڑھ کر صلاحیت ہوتی ہے, عورت کے اندر بھی بہت ساری صلاحیت ہے, اس سے قطعاً انکار نہیں ہے, لیکن گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ باہر کی ذمہ داری وہ مرد کے سپرد کی جائے. اسی طرح سے ایک اور اصول جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے صلح, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ صلح و آشتی سے رہے. ایسا نہ ہو کہ ہر بات پہ جھگڑا ہو اور ہر بات پہ جو ہے نا ایک دوسرے سے ناراض ہو, ناراحت ہو. لہٰذا اس چیز کو بھی اگر ہم حاکم کر لیں اپنے گھر میں کہ اگر کوئی تھوڑی بہت ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اور سلیقائی اختلاف ہوا, لیکن ایک دوسرے کو بخشیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور صلح و آشتی سے اپنے گھر کو آگے بڑھائیں.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
Thank you. تهران نخوسم ایرانی اسلامکان هارابدوتیان هایرن رادیو جام نکلسم.